اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے. یہ کون ہے نگرانی کرنے والے جو ہم سب پر مقرر ہیں اور ہمیں بھولے رہتے ہیں؟ یہ کرام کاتبین ہیں, فرشتے ہیں جو ایک ایک عمل کی ٹو میں رہتے ہیں کہ یہ یہاں کر کیا رہا ہے. ہم خود بھی غافل ہو جاتے ہیں اپنے سے, وہ نہیں اپنی ڈیوٹی بھولتے. ہر حرکت کا ریکارڈ محفوظ کرتے ہیں, ہر وقت ویڈیو بن رہی ہے. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. یعنی اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ اس انسان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے یا رو رہا ہے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا, انسانوں کو بعض وقت اگر کوئی ایسی ڈیوٹی دی جائے کسی کی جان نکالنے کی مثلاً, تو وہ تو تھوڑی دیر میں گھبرا کے پیچھے ہٹ جائے. لیکن فرشتے جب اللہ کا حکم آتا ہے تو لمحے کے لیے بھی غفلت نہیں کرتے. پھر سب سے سب اپنے حقیقی آقا اللہ کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ, فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ اس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے. کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے, پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ کہو وہ تو اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں, شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں. ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے, ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پہ نکتہ چینیاں کر رہے ہیں. آیات, قرآن کے احکامات آیات پر نکتہ چینی. نکتہ چینی کیا تھا؟ کرٹیسائز کرنا نیگیٹو اپروچ کے ساتھ, یا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, یا بےہودہ گل کر رہے ہیں, بحث مباحثے میں لگے ہوئے ہیں بیکار قسم کے. تو کیا کرنا ہے تم کو؟ تم ان کے پاس سے ہٹ جاؤ, ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی چھوت دار مریض کے پاس بیٹھنا ہے. مثلاً اگر ایک شخص کو فلو ہو گیا اور دوسرے شخص اس کے پاس بیٹھا رہے گا تو کیا ہوگا؟ قریب ہے کہ وہ اس کو بھی متاثر کر دے. اسی طرح جو لوگ ایمانی مریض ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا بھی یہی نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ چھوت کا مرض آپ کو بھی کہیں نہ لگ جائے. جس طرح وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں, کہیں آپ بھی روا روی میں وہی کام نہ شروع کر دیں, یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے, یعنی تم بھول جاؤ کہ مجھے یہاں سے اٹھنا تھا, تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. یعنی جب وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہوں, ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں. بعض وقت انسان سوچتا ہے کہ سنے تو صحیح, کہتے کیا ہے, تو تمہارے لیے سننا بھی ضروری نہیں. البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے. ہاں, اگر کوئی ایسی بات کان میں پڑ گئی کہ جس کے بعد تم دوسرے کو سمجھانے کی اہلیت رکھتے, کیونکہ ہر شخص اہلیت نہیں رکھتا, ہر شخص ڈاکٹر نہیں ہوتا. ڈاکٹر کو تو مریض کے پاس مجبوراً جانا ہی پڑتا ہے اور وہ اپنی احتیاط بھی کر لیتا ہے اپنے آپ کو بچ بچا کر. تو مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے دن میں بے شمار مریضوں کو دیکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود خود صحت مند رہتا ہے, کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ میں نے اپنی پروٹیکشن کس طرح کرنی, کہ عام انسانوں کو نہیں پتا ہوتا. بالکل اسی طرح اگر دین کا علم رکھنے والا, ایمان کا ایک اسٹرانگ شخص جو ہے, اگر وہ نصیحت اور تبلیغ کے لیے ایسے لوگوں سے ملے یا ان کے پاس جائے تو اس میں حرج نہیں ہے, کیونکہ ان کو بھی تو غلط کاموں سے بچانا ہے. ہاں, اگر کسی کو اندیشہ ہو تو ان کو سمجھانے کی بجائے میں خود ان کے بندے کا شکار ہو جاؤں گا, تو بہتر ہے کہ پھر اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اور یہ فیصلہ ہر شخص خود کر سکتا ہے. بہت سے لوگ اس طرح کے سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ فلاں مجلس میں جائیں یا نہ جائیں, فلاں کے پاس بیٹھیں کہ نہ بیٹھیں. اپنے دل سے خود پوچھو کہ کسی جگہ پر بیٹھ کر تمہارے ایمان کا کیا حال ہے, تم اس کا کتنا حق ادا کر سکتے ہو. اگر سمجھو کہ تمہارا اپنا کچھ نقصان ہو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں تو نہیں جاؤ. اب دنیا میں جب دنیا کی کوئی چیز خریدنا ہوتی ہے تو عموماً ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں, جو ہم نے لینا ہوتا ہے لیتے ہیں. یہ ضرور پوچھتے کہاں میں نے کہاں سستا ہے. واپس اس جگہ نہیں جاتے جہاں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. دنیا کے چند پیسوں کو بچانے کے لیے تو ہماری عقل بہت تیز کام کرتی ہے, لیکن جہاں دین کا نقصان ہو وہاں ہم کو بات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا انٹرسٹ کیوں نہیں. یہاں بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے, یعنی جو دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے, اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہو, یعنی وہ دنیا کی رونقوں پر بھولے ہوئے ہیں. ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو, وذکر بھی, کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے, اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو, اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی, کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان, جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے. کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگردان پھر رہا ہو, حالانکہ اس کے ساتھ ہی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ, یہ سیدھی راہ موجود ہے. یہاں سے ہمیں مثال دی گئی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے علاوہ دوسرے سہاروں پر اپنی زندگی قائم کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے اوروں سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی کی بجائے اوروں کے در پہ حاجت کے لیے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ ایسا شخص اس مسافر کی طرح ہے جو اپنے اصل نشان سے بھٹک جائے, اپنے اصل راستے کو کھو دے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کی باتوں میں آ کر اصل راستے کو چھوڑ کر بھول بھلائیوں میں پڑ جائے, اور اس کے ساتھی اسے کہہ بھی رہے ہوں کہ بھائی ادھر نہیں جاؤ, بھٹک جاؤ گے, وہ رستہ نہیں, رستہ یہ ہے, اور وہ ان کی ایک نہ سنے. بات یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کی عقل جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتی ہے. ایسے میں انسان کو سوچنا ہی چاہیے کہ جو راستہ وہ اختیار کر رہا ہے اس کے لیے اس کے پاس دلیل کیا ہے. دیکھیں دین ہمارا دلیل پر قائم ہے, جبکہ شیطانی وسوسوں کو کوئی قرار اور ثبات اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے, اور دلیل علم سے آتی ہے. مثلاً آپ نے حق اور گمراہی میں جو فیصلہ کرنا کہ حق کیا اور گمراہی کیا ہے, تو دونوں کو کیسے جج کریں گے, کیسے پرکھیں گے؟ مثلاً اگر آپ بازار میں جا کر گولڈ خریدتے ہیں تو کھوٹے اور کھڑے میں کیسے فرق کریں گے؟ کوئی تو کرائیٹیریا ہے نا, کیسے نہیں؟ میرے خیال ہے معمولی سمجھ رکھنے والے کو بھی دیکھ کے رنگ ہی نظر آ جاتا ہے کہ یہ کوالٹی درست نہیں ہے. یہ ہمیں ٹیسٹ کس نے ہمارا ڈیولپ کیا اور یہ سمجھ کس نے ہماری پیدا کی ہمارے اندر؟ فطری طور پر تھی. تھوڑا بہت علم جب آپ کو ہوا کہ اصل سونا خالص سونا ایسا ہوتا ہے, نقلی ایسا ہوتا ہے اور ملاوٹ والا ایسا ہوتا ہے, باتیں ہی تو اندر سے سنی نا, کچھ علم حاصل ہوا, کچھ عقل استعمال کی اور پہچان پیدا ہو گئی اچھے برے کی. تو بالکل اسی طرح حق اور باطل, جائز اور ناجائز, صحیح اور غلط کو پہچاننے کے لیے اسی قسم کا معیار چاہیے جو آپ کے اپنے اندر ہو. کیا ہے وہ معیار؟ حق ٹھوس بنیاد پر قائم ہے اور باطل کے لیے کوئی ٹھکانا نہیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب انسان شیطان کے رستے پہ چلنے لگتا ہے تو اس کی خواہشات اس پہ غالب آتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ دلیل اکر سب پیچھے فراموش کر دیتا ہے. اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ سچائی کہاں ہے اور کیا ہے, لیکن وہ دراصل سچائی کی نہیں اپنے نفس کی پیروی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اس لیے پھر اس کو حق کی پہچان نہیں ہو پاتی. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, کہیں یہ حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اس دن وہ ہو جائے گا. اس کا ارشاد عین حق ہے، جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی. وہ غیب و شہادت ہر چیز کا عالم ہے، وہ دانا اور باخبر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا تو بولا، ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوتا. اب یہ دلیل کی میں نے بات کی تھی نا، یہ حق کے پیچھے ایک دلیل ہوتی ہے، اور جو باطل ہے وہ محض خواہشات اور فینٹیسی پر قائم ہوتا ہے. اب وہ جو ستارہ تھا اور وہ جو چاند تھا، اس کے اندر ایک اٹریکشن تو ہے، رات کے اندھیرے میں اس کی اپنی ایک حیثیت تو ہے، ایک مقام تو ہے، لیکن وہ اٹریکشن ہی ہے نا. یہ اٹریکشن اس کے الہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہے. تو خواہش اور دلیل میں فرق کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی خواہشات کی وجہ سے ایک چیز کے لیے کنونس ہو جاتے ہیں اور وہ دلیل نہیں ہوتی دراصل. تو ابراہیم علیہ السلام بھی جب حق کا مشاہدہ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ زمین و آسمان کی چیزوں کی طرف کروائی. انہوں نے اس میں غور و فکر شروع کیا. وہ کچھ چیزوں کی چمک دمک سے وقتی طور پر سوچ میں پڑ گئے، لیکن چونکہ حق کے متلاشی تھے نا، دلیل چاہتے تھے. جب دلیل نظر نہیں آئی تو ان کے دل نے ان کی طرح رہنمائی کی کہ نہیں، شام بھی ڈوب گیا، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ڈوبنے والی چیز ہے. کہا، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو چکا ہوتا. پھر جو سورج کو روشن دیکھا، کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے. یعنی سورج میں چمکنے کے ساتھ بڑا ہونے کی اٹریکشن بھی تھی، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں اس سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے کہا اپنی قوم سے، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے ہو جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، حقیقت میں امن تو انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہے جو ایمان لائے اور جہاں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، ہر ایک کو راہ راست دکھائی. پھر اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اجمعین کو ہدایت بخشی. اس طرح ہم نیکوکار لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. اسی کی اولاد سے ہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو علیہ السلام اجمعین. ہر ایک ان میں سے صالح تھا. اور پھر اسی خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، الیسا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو یعنی رہنمائی دی، راستہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. نیز ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا. انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ پیغمبروں کے بارے میں, کہ یہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا, جنہیں ہدایت دی, جنہیں سیدھا راستہ دکھایا. ساتھ ہی فرما دیا اگر یہ سب بھی شرک کرتے تو ان کے بھی عمل ضائع ہو جاتے. اس لیے ہم سب کو بھی شرک کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو شرک کا سبب بنتی ہیں, اور ان میں سے ایک ایک سے بچنا چاہیے. یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور نبوت عطا کی. اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس کے ممکن نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے, انہی کے راستے پر آپ چلیں اور کہہ دیں کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. حقیقت میں سچا دائی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی طرف سے آنے والے مفادات کی بجائے اپنے کام پر نظر رکھے, جو بے غرض ہو کر اللہ کا پیغام دوسروں کو پہنچائے. کیونکہ جو شخص لالچ میں مبتلا ہو جائے گا وہ پھر صرف وہی کام کرے گا جس سے اس کی دنیاوی اغراض پوری ہوں. وما قدر اللہ حق قدره, ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا. وہ کیسے؟ جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نازل نہیں کیا, یہ اللہ نے پوری کتاب اتاری, ہدایت اتاری, اور یہ کہتے ہیں کچھ نہیں, پہلے وقتوں کی پرانی کہانیاں ہیں, کوئی نئی بات نہیں. تو گویا جو شخص اللہ کی کتاب کی قدر نہیں کرتا وہ پھر اللہ کی قدر بھی نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ جتنی عزت ہم اس کتاب کو دیں گے, جتنی محبت ہم دیں گے, جتنا وقت ہم دیں گے اس کو, اس سے کئی گنا زیادہ یہ ہم کو ریٹرن دلوائے گی. اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہمارے دل میں اس کا مقام کیا ہے, اس کے لیے کتنی وقت ہے. ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نازل نہیں کیا. ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے, جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی, جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو, کچھ دکھاتے اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو, اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو تمہیں حاصل نہ تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو. آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ, پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, اور یہ کتاب اسے ہم نے اتارا ہے, بہت بابرکت ہے. مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ, تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے آئی تھی, اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو خبردار کر دو, متنبہ کر دو. جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں, اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اور اس سب سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پہ وحی آئی ہے, حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو, یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے. یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا, یعنی قرآن کو دیکھتے تو کہتے اچھا ہم بھی ایسا لکھ سکتے ہیں, لیکن آج تک کسی نے کچھ بھی لکھا نہ. یعنی اس کو پتہ چلتا نا کہ انسان اپنی زبانی باتوں سے تو دوسروں کو بہت کچھ لیٹ ڈاؤن کر سکتا ہے, لیکن اس سے حقیقت کا محل کوئی تعمیر نہیں ہوتا. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں دکھیاں کھا رہے ہوتے ہیں, جبکہ وہ سکرات موت میں دکھیاں کھا رہے ہوتے ہیں, فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لا نکالو اپنی جان, آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. آج کیوں کہا گیا الیوم؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس دن جان نکالی جاتی ہے اس دن جب دفن کیا جاتا ہے تو عذاب و خبر بھی ہو سکتا ہے, یعنی قیامت کے دن کے لیے آج تو نہیں آج استعمال ہو رہا نا. جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر نہ حق بقا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے, لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اکیلے. جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو, اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جس کا تم دوم رکھتے تھے. دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے, وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے, وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے, پھر تم کدھر بہتے چلے جا رہے ہو؟ اور دہشت کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے, اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے, اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا, پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے یعنی قبر. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی, پھر اس نے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے, پھر اس سے تہ برسائے چلے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے نکالے. جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں اور انگور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں, پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے پھر ان کے پھل پکنے کی کیفیت ذرا غور سے دیکھو. کبھی دیکھا جب پھل پک رہے ہیں کہ کس طرح اگ رہے ہیں, کیسی ٹہنیاں ہیں, کیسے خوشے ہیں, کیسا رنگ ہے, اس کے اندر کیا ہے؟ یہ کام تو ہم نے نام مسلم کے لیے رکھ چھوڑا ہے, وہ ریسرچ کیا کریں, غور و فکر کیا کریں اور ہم بیٹھ کے کھایا کریں بس. حالانکہ قرآن میں بار بار 1000 سے زائد آیتیں ہیں جو مسلمانوں کو سائنس کے تمام شعبوں کی طرف متوجہ ہونے کے لیے پکار رہے ہیں, لیکن ان کو ہم آیات ہی نہیں سمجھتے, ان کو ہم اپنے لیے کوئی حکم ہی نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے کہ دین صرف چند ریچولز کی ادائیگی سے متعلق احکامات کا نام ہے. دنیا دیں گے کہ کسی مذہبی کتاب میں کھجوروں کا, انگور کا, زیتون کا, انار کا ذکر جو ہے وہ ایک انیوژل سی بات لگتی ہے نا, لیکن ہمارا دین دنیا سے الگ نہیں. ہاں یہ چاہتا ہے جیسے پارے کے شروع میں کہا تھا نا, طیبات کا استعمال کرو. اختتام پر پھر یہی بات ہے کہ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں, ضائع کرنے کے لیے اللہ نہیں بھیجی کہ درخت پھلوں سے لگ جائے اور تم استعمال نہ کرو اور وہ سب گر کے تباہ پناہ ہو جائے اور پھر دوبارہ اگ جائے اور تم پرہیز کیا کرو کہ ہم تو بہت نیک متقی لوگ ہیں جو کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو تقویٰ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں, تقویٰ اس چیز کا نام ہے حلال کھاؤ اور ضرورت کا کھاؤ, اسراف نہ کرو, ضائع نہ کرو. ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا, حالانکہ وہ ان کا خالق ہے, اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی, حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. وہ تو آسمان اور زمین کا موجود ہے, اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی نہیں؟ جب بیوی نہیں تو بیٹا کہاں سے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے, وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب, کوئی خدا نہیں اس کے سوا, ہر چیز کا خالق, لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو. وہ ہر چیز کا کفیل ہے, نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی, وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے, وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں, اب جو بھی نائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا, جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں, اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو, اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے, کیونکہ اس ایک رب کے سوا اور کوئی خدا نہیں, اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے, یعنی زبردستی بھی اللہ تعالیٰ روک سکتا تھا. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا, اور نہ تم ان پہ حوالہ دار ہو, یعنی آپ کا کام ہے پہنچا دینا. یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. یہ بڑا اہم اصول سکھایا جا رہا ہے کہ کفار کے بتوں کو گالیاں مت دو, برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے. یعنی جب تم دوسروں کو چھیڑو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خود مار کھاؤ گے. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اگر عقل رکھتے ہوئے بھی وہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے اور اس کا ہاتھ سوج جائے، زخمی ہو جائے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے تو شکوہ نہیں کر سکتا کہ اللہ آپ نے یہ بنائی کیوں تھی، وہ تو بنائی تھی کسی کام کے لیے، عقل آپ کو دی تھی کہ آپ وہاں ہاتھ نہ ڈالیں۔ تو بالکل اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں اسلام ایک اعتدال سکھاتا ہے۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں، ہم اسی طرح ان کے دل اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم ارزقنا التفکر والتدبر بما يتلوه لساننا من کتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في أجائبه والعمل بذلك ما بقينا إنك على كل شيء قدير، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أهيانا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.